السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. سورة المائدة کے جاتے رکوع کا مباحث کر رہے ہیں. آیت نمبر 78 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. وہ ایک دوسرے کو جو وہ برے کام کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلون. بہت برا جو عمل کیا کرتے. اللہ کے دین نے اس بات کا حکم بھی دیا گیا کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے بچو. بنی اسرائیل کے علماء نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تھا. ابو داؤد شریف میں اس کی تفصیل. پہلے بھی پہلے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے برائی سے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتے رہے تو وہ انہیں گناہ گاروں کے جیسے ہو گئے. یہاں بھی کہا گیا کہ اب ان پر لعنت کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے. آج یہ فضیلہ اس امت کا ہے. سورہ عمران کی آیت 110 میں ہمیں کہا گیا کہ کل تم کئی رہو امتی و پوری جت للناس. مسلمانوں کو بہترین امت ہو انہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تامور بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازمہ نیکی کا حکم دو گے لازمہ بدی سے روکو گے. اگر یہ نہ کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے. تو نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا جو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اللہ نے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 81 میں بتایا گیا کہ اگر ان کا ایمان اللہ اور اللہ پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ہو، تو یہ کفار کو دوست میں بنائے. مراد یہ کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر دوستیاں اہل ایمان سے ہوگی، کفار سے نہیں ہو سکتی. کفار سے دلی دوستیاں یہ منع کیا گیا. اسے حسن سلوک اسے سلوک کرنے کا لکش ہے، لیکن اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستی اختیار کرنا یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آئے نمبر 83 کے جس میں بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہے اور مشرکین. اس دور میں بھی یہودی نے بڑی سازشیں کی اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے. آج بھی اسلام والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں. آج کے مشرک ہمارے پڑوس میں ہندو 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، یہ اسلام کے دشمن نمبر ایک. مزید کہا گیا کہ اہل ایمان کے قریب ترین اگر تو کسی کو پاؤ گے تو وہ نصارا ہے. اس لیے کہ انہیں بولو کہ یہ کہ جو علماء درویش ہیں اور تکبر نہیں کرتے. خاص طور پر یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نصارہ کی طرف، جن میں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے حبشہ کے بادشاہ کو ایمان لے آئے. لیکن علماء نے کہا کہ یہ خاص اس وقت کا ہی معاملہ ہے سوائے ایک استثناء کے. وہ استثناء ایکسیپشن یہ ہے کہ جس دور میں بھی یہ صفات ہوگی کہ جن میں علم ہوگا، جن میں تکبر نہیں ہوگا، جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش ہوگی تو وہ قبول کر لیں گے. تو تکبر نہ ہو اور علم کی جستجو ہو تو سارا یہ بولو گے تو اسلام کے زیادہ قریب. یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے ان شاء اللہ تو عیسائیت ختم ہو جائے گی اور سارے عیسائی اسلام کو قبول کر لیں گے. اس کے بعد حبشہ سے ایک وفد آیا تھا، اس کا بیان ہے. یہ سات مارے کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ کچھ سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس معرفت کی وجہ سے تو انہیں اپنے سے حاصل ہو گئی. یہ نیک لوگ تھے عیسائی، اکثر سے آئے تھے، قرآن سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تاثیر ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ہمارے دل بھی درد ہو جائے. اللہ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے. اس کے بعد بارہویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. عرض کیا گیا تھا کہ رکوع نمبر 3 سے لے کے رکوع نمبر 11 تک یہ نو رکوع اہل کتاب کے حوالے سے رکوع تھی اور شریعت کے نفاذ کا بیان اس میں آ گیا. اب 3 رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 12، 13 اور 14. اس میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان ہے.
نمبر ایک آ گیا کہ لا باقی ما احل اللہ لکم ولا تعلمون، باقی نہ چیزیں جو اللہ نے حلال کرا دی وہ حرام نہ کرا اور زیادتی نہ، جیسے حرام کو حلال کر لینا غلط ہے ایسی باقی نہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ بھی غلط ہے، رحمانیت کے ہمارے دین میں اجازت نہیں، دنیا کو ترک کر دینا جائز نہیں، جو پاک چیز اللہ نے عطا فرمائی ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ کوئی تقویٰ نہیں کہ آدمی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے، مزید فرمائے کہ قلوب اللہ رضاک اللہ حلالا طیبا، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، حلال جو بھی جانور کا گوشت استعمال کرے وہ حلال، طیب میں دو مقامی، نمبر ایک شرک سے پاک ہونا چاہیے، کوئی قربانی کوئی ذریعہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، نمبر دو مال حرام سے نہ ہو، مال حرام کا مال انسان اگر استعمال کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نسلوں کے مطابق بیان دیا گیا آیت نمبر 89 کے لیے نہیں کہ لایا کی نفس میں جو کھا لیا کرتے اس وقت وہ معاشرہ نہیں، جیسے ابو کا بلا شاہ اللہ عبداللہ کہتے بولو، لیکن وہ نسلیں جو پورے ارادے کے ساتھ آپ دکھائے اس پر پکڑ ہو سکتی، ہاں اللہ کے سوا کسی اور کے نسل کھانا جائز نہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے ایسا کرنا شرک ہے، قسم جائز نام پر اگر ضرورت ہو تو صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اچھا مگر صحیح قسم کھا لی اور توڑنی پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا، فرمایا فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او کا حریر رقبا، اب اگر قسم توڑنی پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے پورے دن کا کھانا اوسط درجے کا، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہوگا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام، جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تینوں باتوں پر اللہ ہو سکے تو روزے رکھنے ہوں گے، لا یغفر لکم ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفار ہے اگر تم قسمیں کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کی عبادت کرو، ناجائز کام لے کر قسم نہ کھاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ، اور اگر قسم کھا لی توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے حرمت کا بیان ہے، اور شراب کی حرمت کے بیان میں آخری حکم آیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب اور جوئے اور بت اور یہ پانچ مال کے چیز قسمت معلوم کرتے دوستے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ناپاک کام ہے، فجتنی ہو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح اصل کامیابی حاصل کر سکو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء للخمر والمیسر، دیکھیے شیطان کو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور چوہے کے ذریعے دشمنی پیدا کر دے، رسول اللہ عن ذکر اللہ اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور تمہیں روکے نماز سے، فہل انتم منتہون تو تم بعد آتے ہو گے نہیں، یہ آخری حکم آ گیا شراب کی حکم، پہلے حکم آئے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 فائدہ کم ہے نقصان زیادہ، پھر حکم آیا سورۃ نساء آیت نمبر 43 نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اب کہہ دیے کہ بعد آ جاؤ، قطعی حرمت شراب کی بیان ہو گئی، باقی ہو اللہ واقف رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، واہ کرو اور بچتے رہو، بچو کہ کہیں نہ فرمانی نہ کر بیٹھو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں کہا گیا کہ شراب کی حرمت سے پہلے پہلے اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جب آخری حکم آ گیا اب اگر کوئی شراب اختیار کرے گا استعمال کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی، فرمائے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں، جو پہلے کھا گئے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب حکم آ کے اس کے بعد جو استعمال کرے گا شراب کو وہ گناہ گار ہوگا، جبکہ وہ تقوی اختیار کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تم من تقوی وآمن پھر وہ تقوی اختیار کرے ایمان لائے، تم من تقوی وأحسن پھر وہ تقوی اختیار کرے اور زندگی کے ساتھ احسان کا عمل کرے، اللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو زندگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یہ آیت بڑی گہری آیت قرآن ہے، یہاں پر ایمان کے 3 درجات کا بیان ہوا، ایک درجہ ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں اور انہوں نے وہ سوالات کیے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ایک درجہ ہے قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام زبان سے اقرار، ایک درجہ ہے دل سے تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ایک تیسرا درجہ ہے جب اس ایمان میں گہرائی پیدا ہوگی تو یہ احسان، عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا، بندے کا یہ عمل خالص ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ ان تمام درجات کے حصول کے لیے بنیادی شرط ہے تقوا، جتنا تقوا اختیار کرے گی، یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جتنا تقوا میں آگے بڑھیں گے اتنا ایمان بھی گہرا ہوگا اور آواز ان شاء اللہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیر رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا منع، اب اس حالت میں اگر جانور سامنے آ رہے تو شکار نہیں کر سکتے ہو، اللہ آزمائش فرمائے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ میرے جان بوجھ کر کوئی احرام کی حالت میں خشکی کا جانور شکار کر لیا تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تو حرام ہے لیکن دریا اور سمندر کا شکار حلال ہے، اور سمندر میں مچھلی ہے، اللہ نے بہت بڑا غذا کا سامان ہمیں اس کے ذریعے عطا فرمایا۔ اس کے بعد بتایا گیا کعبے کے حوالے سے، جعل اللہ الکعبۃ المسجد الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلال، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا لوگوں کے قیام کا باعث، جب تک کعبہ زمین پر موجود ہے زمین پر مکمل تباہی نہیں آئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت سے قبل کعبہ اٹھا لیا جائے گا، اس کو بھی اٹھانے کی ناپاک کوشش ہوگی، یہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد تباہی۔ مزید فرمایا کہ حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گھروں میں رسی ڈال دی جائے ان کا بھی احترام ان پر لازم ہے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آئی آیت نمبر 100 میں، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجب کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو جتنا ہی متاثر کر، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے دوسروں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اے لوگو حلال اور حرام برابر نہیں، حرام کتنا ہی متاثر کرے، حرام حرام ہے، وہ گندگی ہے، اس سے بچتے رہو۔ فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب ہے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کے بعد سے چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسرکم، اے ایمان والو مت ان چیزوں کے متعلق سوال کرو یا تو تم پر ظاہر کر دی جائے تو مجھے بری لگے۔ جب ایک آیت آئی تھی قرآن کی آیت نمبر 97 سورہ نساء کی، لوگوں پر اللہ کے سرتاج پر لوگ ایک کام سے پوچھ لیا جامع جنتی میں تفصیل ہے، یا رسول اللہ کے ہر سال پڑھ رہے، یا رسول اللہ کے ہر سال پڑھ رہے، آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال پڑھ ہو جاتا، یہ جا سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈال۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تو بھی اسے پوشیدہ رہنے دو، زیادہ کھود میں نہ رکھو۔ پچھلی امت نے کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے اختلاف کی وجہ سے برباد کی، تو بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے، سوال وہی ہونا چاہیے جس کا عقیدے عمل اور نجات سے تعلق ہو، بے جا سوالات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کا بیان، طرح طرح کے انہوں نے نظریات اختیار کر دیے، جانوروں کو خودوں کی نظر کر دیا کرتے غیر اللہ کی نظر، اور کہتے تھے ان پر سوال ہی نہیں کریں گے، ان کا خون استعمال نہیں کریں گے، اس کی رقی کی گئی۔ مزید ان کی ایک ردیش بیان ہوئی اندھی تقلید کی، فرمایا کہ وہ اذا قیل لهم، اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله، آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے، کلام اللہ کا کلام قرآن اور رسول اور آل رسول اکرم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو بتایا۔ بھائی آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ کی اطاعت کی طرف، وہ کہتے نہیں جو باپ دادا سے ملا وہی کافی ہے۔ یہ اس وقت کے مسلموں کا طرز عمل تھا، آج کی گمراہی معاشرے میں، بھائی قرآن یہ کہتا ہے سنت رسول میں یہ بتایا گیا، نہیں باپ دادا کو ایسا کرتے تھے، تو باپ دادا ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتے، دلیل قرآن سنت۔ ہاں باپ دادا قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہو شرابوں پر، اس کے برخلاف عمل کرنے والے ہو ان کی بات نہیں مانی جائے، بات مانی جائے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آئے نمبر 105 میں اہم بات کی طرف اشارہ کرایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہو گے تو جو گمراہ ہو جائے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس آیت میں اگر ہم کو لوگ بات کر لیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ بھائی اپنی ذات کی فکر کرو باقی کوئی جاتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو جانے دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ فرمائے کہ لوگوں کو اس بات کا آیت کا غلط مفہوم دے رہے ہیں, تم پر لازم ہے تم نیکی کی دعوت کرو, تم پر لازم ہے کہ تم بدی سے روکو. ہاں تم پہنچا رہے ہو, سمجھا رہے ہو, اب کوئی نہیں مان رہا تو اس کا وبال اس کی بات جائے گا. اب ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ورنہ ہم تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110. امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو. تو ہم اگر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں بدی سے روک دو, پھر بھی لوگ نہ مانے, اب وہ ان کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن دوسروں تک پہنچانا, دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تین آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ جب کسی کی عورت اگر غریب ہو اور وہ وصیت کرے تو وصیت کے وقت گواہ بنا لینا چاہیے. مسلمان ہو تو بہت اچھی بات, لیکن اس وقت ایسے حالات کے غیر مسلم بھی ہوتے تھے تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن مسلمان کو گواہ بنایا جائے تو یہ زیادہ اچھی اور بہتر بات ہے. یہ گواہی کس لیے ہے؟ تاکہ جو وصیت کرنے والا انتقال کر جائے اس کے بعد وہ گٹا پہنچ جائے. اگر اندیشہ ہو کہ غلط بیانی کا تو کہا گیا کہ جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو, جب خوف ہوگا نا دل میں نماز کی ادائیگی کے بعد تو بات کو صحیح بیان کرے. اچھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا تو چلا گیا, یہ گواہ ہے جو وصیت کے گواہ ہے, یہ جو وصیت کی گواہی دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر لے, تو میت کے وراثا میں سے دو لوگ کھڑے ہو. اگر اندیشہ یہ ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے, یہ غلط بیانی کی, میت کے غرباء کھڑے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھائیں, اب قسم کوئی معمولی شہر نہیں, جو پہلے گواہ ہے ان کو بھی قسم کھانی ہوگی, جو بعد میں کھڑے ہو میت کے غرباء وہ قسم کھائیں گے انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا, وہ فرائض سے ہوگا. یہ بعد والوں کا قسم اس لیے جو میت کے غرباء قریب ہو, قریبی ہو, اس لیے کہ جو پہلے جو وصیت کے گواہ ہوں گے انہیں خوف رہے گا اگر ہم کوئی غلط بات کہیں گے تو بعد میں جو کھڑے ہوں گے وہ ہماری بات کو رد کر سکتے ہیں. یہ ہے جو اس کا مطلب ہے. مزید فرمائے کہ دیکھو گواہی صحیح طور پر, بخاری شریف کی حدیث ہے, جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم, بہت بڑا جرم ہے. تو وصیت کے گواہ ہونے چاہیے اور گواہی صحیح طور پر ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد مسئلہ وقت شروع ہوتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کا ہوا قیامت کا بیان آ رہا ہے. یوم اجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پوچھے گا رسولوں تمہیں کیا جواب دیا گیا, امتوں نے کیا دیا تمہارے ساتھ, قالوا لا علم لنا, رسول بڑی عادل سے کہہ گئے اللہ ہمیں کوئی علم, حالانکہ بہت کچھ ان کے ساتھ باؤ کر, لیکن اللہ کے سامنے عادل ان نظر کا اللہ موجود, بے شک اللہ تمہیں تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی نعمت میں بیان کریں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بیان کرتے وقت ان کے معجزوں کا ذکر کریں گے. کیا عیسیٰ تو میرے حکم سے پرندے سے خون مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا, اندھے کو تم بینا کر دیتے تھے, اسی طرح کوڑی کے مریض کو تم شفا دے دیا کرتے تھے, مردوں کو تم زندہ کر دیا کرتے تھے, لیکن میرے حکم سے. اللہ وعدے کریں گے یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے, یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دینے کی کوشش کی, لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد بیان حوالی جیل کا, انہوں نے ایک درخواست کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی قرآن یہ دسترخوان نازل کر دے, اس میں بہت ساری نعمتیں ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے اور ہم اطمینان سے دین کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ربنا انذر علینا آئنۃ من السماء, اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے قرآن نازل فرما دے, تکون لنا عینا لمقلد و آخرین و آئنۃ منک, وہ ہمارے پچھلوں اور بعد والوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور اللہ تیری طرف سے نشانی ہو, اور اپنے سادہ فرمان کو بہترین روزی عطا فرمانے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم, میں بے شک تم پر نازل تو کروں گا, لیکن ایک دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ بڑے سبرن پاس, فمن یقل بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, پھر اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا میرے احکامات کو نہیں مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان سالوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں. مفسرین اس کے متعلق خاموش ہیں کہ وہ قرآن نازل ہوا کہ نہیں, لگتا ہے کہ اتنے سب الفاظ آنے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی, زندہ نے بات سمجھ لی. یہ قوم کی درخواست ہوگی, اس کو کہتے ہیں فرمائشی موجزہ, قوم کے لیے یہ دکھا دیجیے وہ دکھا دیجیے, ایسی بات کی فرمائشی موجزہ کا دکھا دیا جائے اور قوم نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا, اس کے اللہ نے سب الفاظ کی بات فرمائی. یہ قوم نے صالح علیہ السلام ان کو اونٹنی کا بوسا دیا گیا, پہاڑ کھول کر اللہ نے اونٹنی دے دی, انہوں نے انکار کیا, وہ برباد کر دی. سورہ مائدہ کے بعد سورہ نام انشاءاللہ شروع کریں گے. مشرکین مکہ میں موسیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے, ان کو بھی دھمکی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری فرمائش کے مطابق دے دیا گیا اور تم نے نہ مانا تو پھر تم برباد کر دیے جاؤ گے, ایسے مطالبات سے بچتی ہو. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے, اللہ کا کلام ہوگا, مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن. صحیح تھا کیا دوسرے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری بالکا کو جو ہے معبود بنا دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور سبحان ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق, پہلا تو اس بات سے بات میرے روا نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق ہے. ان کو تو بولتا ہوں فقط علم, فقط علم تھا, پہلا اگر میں نے ایسے کہا ہوگا تو آپ اس کو جانتے ہوتے. تعلم ما من نفسی ولا اعلم, تعلم ما من نفسی ولا اعلم ما من نفسی, پہلا جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, بے شک تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اس کے بعد بڑا لطیف انداز ہے شفاعت کا, ان تعذبهم فانهم عباد, اے اللہ کا تو عذاب دے پھر تیرے بندے سے جو چاہے گا. فان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم, اور اے اللہ اگر تو بخش دے تو معاف فرما لے تو بے شک تو غالب ہے حکمت والا. عیسی علیہ السلام نکلیں اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے روئے, اے اللہ یہ تیرے بندے اگر تو ان کو عذاب دے, اے اللہ تجھے سکتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور تو معاف بھی فرما دے اللہ تجھے پورا اختیار ہے. یہ شفاعت کا بڑا خوبصورت انداز ہے, اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ فرمائے گا شامل فرما جو سچے ہیں اور جنہیں تو جنت میں داخل فرمائے گا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہما, اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ الحمد للہ سورۃ المائدہ مکمل, چار طویل مدنی سورتیں ہم نے پڑھی, البقرہ, آل عمران, نساء اور المائدہ. میں نے کیا تھا کہ اس کی تفسیر بہت زیادہ تھی, بڑے احکامات ہمارے سامنے آئے لیکن مختصر. انگریزی میں کہتے ہیں کہ سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو جو کچھ زیادہ نہ کرے تو تھوڑا بہت تو لینا چاہیے. عربی میں کہتے ہیں کہ جو شے پوری نہ مل سکے تو تھوڑی بہت تو لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی صورت ہے. اب وہ مدنی صورت آئے گی الانعام الاعراف, مزاج ہی الگ ملے گا. مدنی صورتوں میں ایمان, نفاق, جہاد, قتال, احکامات. مکی صورتوں میں توحید, رسالت, آخرت, اللہ کی نشانیاں, آخرت کی تفصیلات, رسولوں کی قوموں کے بیانات, مزاج ہی الگ ملے. سورۃ الانعام میں اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی. مکی دور کے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی. چنانچہ مشرکین مکہ کو چیلنج بھی دیا گیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند آیات کے سوا پوری صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی, حالانکہ 30 رکوع اور 165 آیات. اکثر صورت ایسا ایک ہی رات میں نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض, تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا, وجعل الظلمات والنور, اور اندھیرا اور روشنی کو پیدا فرمایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ کی نعمتوں کا بیان خاصا وضاحت کے ساتھ زیادہ آئے گا. فرمایا آیت نمبر 3 میں وہو اللہ السماوات و فی الارض, وہ اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, کل حکمرانی اسی کی ہے. یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تسرون, وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو, یا جانتا تمہارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی, اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ کے علم میں. اس کے بعد بتایا گیا مشرکین مکہ کے سامنے طرح طرح کی نشانیاں آ رہی ہیں لیکن یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. مسیح فرمایا کیا یہ لوگ گزشتہ لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ گزشتہ لوگوں کو ان سے زیادہ اللہ نے اقتدار دیا اور وہ برباد کر دیے گئے جبکہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ دھمکی اللہ نے دی. اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب آسمان سے اتار کر ان کے ہاتھوں میں دے دے تب بھی یہ ایمان نہیں رہے. حصے کی گھٹائی کی انتہائی شکل بنا چکے ہیں. بہت ادا اترا علیہ ملک اور کہہ دے کہ اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا. اب یہ بات آ رہی ہے, موجزہ دکھائیے, کوئی ہماری فرمائش کے مطابق دکھائیے. اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو معاملہ ہی رکا دیا جائے گا, سب کو عذاب ہی آ جائے گا. اس کے بعد بتایا گیا, اے نبی, آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا, لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا رہے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا, قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اے نبی سے فرما دیجیے, زمین میں چل پھر کر دیکھو, پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. زمین میں چلنا پھرنا بھی ہو تو اس کا ایک مقصد عبرت کا حصول ہو. وہی جو دارو ہڑپا کو لوگوں نے کتنے پوائنٹ بنا دیا, یہ قومیں برباد کی گئی, سوچو آگے کیوں. عبرت آپ سے ہونی چاہیے گزشتہ قوموں کے انجام کو دیکھ کر. اس کے بعد بتایا گیا, قدم اعلیٰ نفس الرحمٰن, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. وہ سزا بھی دے گا مجرمین کو, لیکن اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر حاوی ہے. اس کے بعد سوال کیا گیا مشرکین مکہ سے, سچی کوشچن کا انداز, لوگوں کو غور فکر کی دعوت دی گئی. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اے فرما دیجیے, کیا اللہ کے سوا اور کسی کو معبود اور بادشاہ بناؤں؟ وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. اور خود چھوٹی سی بات لگ رہی ہے, جو کھاتے ہو وہ محتاج نہ, تو اپنے جیسے لوگوں کو پکارو, اپنے جیسے مرے ہوئے انسانوں کو پکارو گے کیا؟ پتا نہیں, معبود بارہ صرف اللہ. اس کے بعد بتایا گیا کہ میں اس کا بہن یوم فقط رحیمہ, جس دے قیامت کے دن عذاب بھیج دیا جائے گا اس پر تو اللہ نے رحم فرمایا, اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہمارے عقیدے کا بیان, وہی اللہ فلا کاشف له الا هو, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اس کے سوا. وہی بخیر فهو على كل شيء قدير, اور اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہاں شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کل لمبے نقصان کا مالک اللہ ہے, بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں, کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا. اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اس پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اہلوں کو اس سے خبردار کروں. اس قرآن کے ذریعے دعوت دی جائے گی, خبردار کرنے سے مراد یہ کہ جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اس کے بعد بتایا گیا اہل کتاب کے حوالے سے, ان کا بھی ذکر کچھ کچھ آتا ہے مکی صورتوں میں. وہ یہ اہل کتاب کے یہود تو تھے مدینے میں, لیکن مکے سے مدینے تک باتیں پہنچ رہی ہیں, ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, لیکن جانتے پوچھتے انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, مشرکین کے شرک کا بیان ہے. گھٹائی کتنی ہو جائے گی کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے, اللہ ربنا ما کنا مشرکین, ہم اللہ کی قسم, ہمارے رب کی قسم, ہم تو شرک کرنے والے نہیں. آدمی جب اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تلاش لے تو اتنی ڈٹائی پر آ جائے گا کہ کل اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا تو قسم کھا کے کہے گا کہ میں شرک کرنے والا نہیں. اس کے بعد ان کے سرداروں کا بیان, وہ آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف اس لیے کہ عوام کا لوگ آئے کرے, آتے تھے اور کہتے تھے یہاں کچھ نہیں رکھا معاذ اللہ, اللہ نے ان کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا. فرمایا, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا, تو اللہ نے ان سے قبول کرنے کی صلاحیت واپس دی. یہ بڑی خطرناک سزا ہے, لیکن جس صلاحیت کو استعمال کرتے وہ صلاحیت بڑھتی ہے. کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں 14-14 گھنٹے کام کر لیں گے, جو آپ شاید نہ کر سکتے. کچھ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں, خدائی کا کام کرتے ہیں, 10-10 گھنٹے کام کر لیں گے, ہم 2 گھنٹے میں سمجھ جائے گی. الگ الگ صلاحیت ہے نا, جس صلاحیت کو استعمال کریں گے وہ بڑھے, جس کو استعمال نہیں کریں گے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اللہ نے صلاحیت دی, نہ قبول حق جب آپ کی جانتے اس کو اس کا انکار کر دے تو وہ صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے. اللہ اس پورے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے تو کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے, لیکن وہ موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ اللہ نے دی ہے, آدمی کو سوچ سمجھ کر بسر کرنی چاہیے. اس کے بعد ان کا ذکر ہے, وہ کہتے تھے بہت انیا اللہ حیات اور دنیا بیمار ہو اٹھی, یہ تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. کچھ لوگ زبان سے کہتے یہ تو عقیدتاً کافر, کچھ لوگ عمل سے ثابت کر رہے ہوتے کہ انہیں مرنا نہیں, اللہ اس غلطی عمل سے ہمیں بچائے, موت آنے والی ہے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے, اللہ ہمیں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا رکن شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ جو آج بلا رہے اللہ کی ملاقات کو, ان کو حسرت ہوگی قیامت کے دن, اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. مزید بتایا گیا مگر حیات دنیا اللہ لائی ہو بھلا, یہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے, اور آخرت اگر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. اللہ ہمیں اپنے مکمل بندوں میں شامل فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, فرمایا وَلَقَدْ كُلِّمَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا, اور صبر عَلَى مَا كُلِّمُوا, تو جو وہ جھٹلائے گئے اس پر ان لوگوں نے صبر کیا, وَأُوذُوا, اور انہیں ستایا گیا, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ہمارے ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو پہلے بھی ستایا گیا رسولوں کو, آپ بھی صبر کیجیے, بالآخر اللہ کی مدد آئے گی. یہ تسلی آج میرے اور آپ کی نہیں, جب یہ انسان لکھنے کرتے چلیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے, ہو سکتا ہے اپنے ہی مذاق اڑائیں. تو جب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, رسولوں پر پریشانی آ گئی, تو بھائی ہمارے راستے میں تو بڑی بات ہے, بلکہ ایک درجے کے دماغ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. لیکن ڈٹے رہیں گے, صبر کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کچھ پناہ فرمائے گا اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد میں ان کا بیان ہے مکہ کا, کہ ان پر کوئی موجودہ کیوں نہیں آتا, کوئی نشانی اللہ کیوں نہیں دکھا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی بیان کی, تم موجودوں کا مظاہرہ کر رہے ہو, نشانیوں کا تبادلہ کر رہے ہو, اس کائنات میں ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں, اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. یہ نشانی اللہ کی بیان ہو رہی ہے, فرمایا کہ وما من دابة الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا هو امثالهم, زمین میں کوئی جانے کرنے والا جانور نہیں, نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں پر ہوتا ہو, مگر ان میں تمہاری طرح کی جوانیں ہیں. یہ بڑی عظیم بات کرانے کے اور آج ثابت ہو گئی بات, جانوروں میں کمیونٹیز ہیں, وہ بھی اجتماعی سطح پر رہتے ہیں. شہد کی مکھی کو آپ لیجیے, اس کے چھتے میں کتنی مکھیاں ہوتی ہیں, اس کے شہد کے چھتے کے اوپر سرپان مکھیاں موجود ہوتی ہیں, کوئی مکھی اگر ایسی آ جائے جو شہری رس سوچ کر آئی ہو اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. کیسے وہ چھتے بناتی ہے, کس طرح شہد تیار ہوتا ہے, یہ سارا نظام اس کے اندر. چونیوں کو لیجیے, حیرت ہوتی ہے, میں نے کبھی مرتبہ پڑھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی, اس پر آج پی ایچ ڈی موجود ہے. چونیوں کی ریسرچ پر پی ایچ ڈی لوگوں نے کر رکھی ہے کہ چونیوں میں باقاعدہ میٹرنٹی ہومس ہوتے ہیں, ان کے یہاں باقاعدہ بیماروں کے لیے ہاسپٹل ہوتے ہیں, ان کا غلہ گیلا ہو جاتا ہے تو یہ درد باہر نکال کے گھومے لا کے غلہ رکھتی ہے, اپنا سوکھ جاتا ہے واپس لے جاتی ہے. کمیونیکیشن ہوتی ہے ان میں, دیکھتے نا کبھی کبھی جھوٹی ٹکراتی ایک دوسرے سے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے, یہ کمیونیکیشن ان میں. ذرا غور کرو, ایک ایک جھوٹی میں ایک ایک شہر کی مکھی میں اللہ کی نشانی ہے, اور تم کہہ رہے ہو اللہ موسرے دکھائے تمہیں, یہ موسرے کچھ کم ہے, یہ نشانیاں کچھ کم ہے اللہ کی. یہ اللہ سے قرآن کا جو ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ کی عظمت ان شاء اللہ اتنی بڑھے گی, اتنا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ان شاء اللہ آسان ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا, دھمکی دی گئی, قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه او غير الله تدعون, اے نبی آپ فرما دیجیے, بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے, یا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ فطرت ہے انسان کی, مشکلات میں جب گرتا ہے, ہمارے محاورے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, گھوٹ جب ہنسنی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ. یہ فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے, اسی ایک اللہ کو پکارو. بلکہ تم لوگ اسی اللہ کو پکارتے ہو, بیش کو ماں تبو رہی نہیں, تو جس تکلیف کے لیے پکارتے وہ چاہتا ہے, انشاء چاہتا ہے تو زور فرما دیتا ہے, بدل سو نہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو, بدل ماں سمان سیکون تو بھول جاتے ہو ان کو جن کو شریک کرتے ہو, یعنی مذاہب کے اندر جھوٹے معبود یاد نہیں رہتے, کون یاد رہتا ہے؟ اللہ. تو بھائی اللہ ہی اللہ ہے, اصل اختیار اسی کا ہے, اسی کو ہمیشہ یاد رکھو, اسی کو پکارو, اسی سے امیدیں بابش کر رکھو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب کو بھیجتا ہے, فرمایا آشر رکو کے آغاز میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, اور یقین ہم نے اے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے پچھلی امتوں کی طرف, پھر ہم نے لوگوں کو سختی و تکالیف میں پکڑا تاکہ وہ روئیں گڑ گڑائیں. چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ کہ لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک سال ہو گیا 8 اکتوبر کے زلزلے کو, یہ زلزلے کیوں آتے, یہ وسائل اس لیے آتے کہ جو زندہ ہو ان کو عبرت حاصل ہو, ان کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد بتایا گیا کہ لوگ نہیں مانتے, اللہ جیل دے دیتا ان کو. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے, پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ برباد کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے اور سچی توبہ کرنے کی اور ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے کہلوایا اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, من الہ غیر اللہ یأتیک بہ, تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہیں یہ چیزیں لا سکتے. ذرا ان نعمتوں پر غور فکر کرو, اللہ ہی نے دینا, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مت اسے بھول جاؤ. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں کو بشارت سنائے ہدایت کرنے والوں کو اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. اس کے بعد اللہ کے رسول کا قول ہے, وہ لوگ کہتے تھے یہ موسیٰ دکھا دے وہ موسیٰ دکھا دے, اللہ کے رسول نے بتا دیا بھائی میں اللہ کا رسول, میرا اپنا کوئی اختیار نہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے نبی آپ فرما دیجیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, ولا اعلم الغیب, نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں وہ اللہ کے پاس, ولا اقول لكم اني ملك, نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے, میں خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں, اس سے مطالبہ نہ کرو کہ یہ کرتے اور وہ کرتے. چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا وانذر للذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, اے نبی اس قرآن سے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. آخرت سامنے ہو تو انسان قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے, اللہ نے اس کی توفیق دی. یہ بھی معلوم ہوا کہ باب نصیحت ہوگا قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. مزید بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب صحابہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے معاشرے کے کمزور لوگوں نے آپ کا دین قبول کیا, ہم نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ, ان کو ہٹائیں تو آپ کی بات سنیں گے. اللہ نے منع فرما دیا, فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دور مت کیجیے گا اپنے پاس سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ بلال ہو یا یاسر رضی اللہ عنہما, یہ غریب صحابہ اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں, نبی آپ ان کو دور نہ کیجیے گا. اصل میں مسلمین کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے. یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے, پیسے والوں کو عزت دے, غریبوں کو روزگار دے, نہیں, ایمان والوں کو عزت دینی چاہیے, اللہ کی عبادت کرنے والوں کو عزت دینی چاہیے, یہ بیان ہونا چاہیے. اس کے بعد مزید کہا گیا کہ یہ اہل ایمان ہے, نبی آپ کے پاس آئے تو فقول السلام علیکم, تو کہیے تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. خبر سنائیے ان کو, انہ من عامل منکم سوءا بجہالہ, کہ تم میں سے جو کوئی بھی نادانی میں کوئی غلطی کر لے, گناہ کر لے, ثم تاب من بعدہ, پھر اس کے بعد توبہ کر لے, واسطہ عمل درست کر لے, فانہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل ہے, فرمانے والا ہے. توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. توبہ سچی کرو, عمل درست کر لو, اللہ معاف فرمانے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ساتھ میں لوگوں کا آواز ہوتا ہے, اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی فرمائیے. قل, اے نبی فرما دیجیے, انی اريد ان اعبد الذين تدعون من دون الله, مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کو ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. توحید کا اس بات اور شرک کی نفی فرما دیجیے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت قرآن کی, آیت نمبر 39 سورہ انعام کی, اللہ کی صفت علم کا بڑا جامع بیان, فرمایا وعنده مقادم الغیب, اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے, لا يعلمها الا هو, انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ويعلم ما في البر والبحر, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور دریا میں ہے, وما تسقط من ورقة الا يعلمها, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے اسے, ولا حبة في ظلمات الارض, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں, ولا رطب ولا یابس, اور نہ کوئی تر شے ہے نہ کوئی خشک شے ہے, الا فی کتاب مبین, مگر یہ روشن کتاب میں محفوظ میں موجود ہے. ایک ایک دانہ, ایک ایک پتہ, ایک ایک ذرا اللہ کے علم میں ہے, ہمارا بھی ایک ایک قول, ہمارا بھی ایک ایک عمل اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا کہ وہ اللہ فوق العباد کی ويرسل عليكم حفظا، اور وہ اللہ کے بندوں پر غالب ہے، وہ اختیار رکھتا ہے اور وہ اوپر نگہبان بھیجتا ہے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے کرام کاتبین، اور ایک دوسری بات بھی ہماری جان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں، موت سب سے بڑی محافظ ہے، اس کے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، بس آواز سنتے بھی ہیں شاید ہمارے اپنے تجربات کو اللہ بچا لیتا ہے، 8 اکتوبر کے زلزلے میں آپ کو یاد ہوگا 25-30 دن کے بعد ایک بڑھیا زندہ نکل آئی، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا، تو جہاں ہمارے اعمال کی بات ہوتی ہے وہی ہماری جان کی بات بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی فطرت میں اللہ کی توحید ہے جس کا بیان آ رہا ہے، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، یعنی سے پوچھیے تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے جبکہ تم اس اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکارتے ہو، کہ اللہ تم سے بچانے تم شکر کرے، قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب، یہ تو جواب نہیں دے رہے نبی، آپ ہی جواب دیجیے، اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، تم انتم مشرکون، کہ تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب کی 3 اقسام کا بیان فرمایا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلكم، یا تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے، او يلبسكم شيعا، یا اللہ تمہیں فرقوں میں گروہ میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم بأس بعض، اور تم سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھا، اللہ کا عذاب اوپر سے بھی آتا رہا، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے، اللہ کا عذاب نیچے سے بھی آیا، قرآن الگ کر دیا گیا، قارون پھنسا دیا، ایک عذاب ہے کہ اللہ گروہوں میں تقسیم کرنا، دوسرے شریف کی روایت بھی اللہ کے رسول نے بلا مانگی اللہ سے، اللہ میری عمر کو قحط سے بچانے بلا بلا عذاب سے، تو میں نے قبول کر، اللہ میری عمر کو آپس کی لڑائی سے بچا لے، اللہ نے قبول نہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے مذہب کے نام پر بھی سیاسی کے نام پر بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور آپس میں جڑنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو جیسے یاد آ جائے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور نافرمانی کو چھوڑ دو، وہ محفلیں جہاں اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، لیکن ایک بات سنائی، وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولو بدات الذكرى لعلهم يتقون، جو برے عمل کرنے والے ہیں اہل تقوا پر نیک عمل کرنے والوں پر ان کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن یاد دہانی کرائے ان کو، سمجھائے ان کو، شاید سے بولو کہ بچے برائی، جو لوگ برائی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو نہیں، ان کے ساتھ ان محفلوں میں شرکت تو نہ کریں، لیکن ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری، شاید ہمارے سمجھانے سے وہ بھی بات آ جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی فری اور معاف کا قبول نہیں ہوگا، نافرمانوں کا بیان ہے، اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، نافرمان وہ ہے کہ جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے، لہم شراب من حمیم، انہیں گرم پانی پینا ہوگا، فعذاب فعذاب علیم بما کانوا یفترون، اور ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب دردناک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ یا عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔